जैसे पहले हालात हो रहे थे आज से 7-8 साल पहले, उसी तरह के हालात जो हैं वो खुशाइन तरीके से हो जाएंगे, और ये एक पुरुमीद बात नजर आ रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे ये फीलिंग भी हो रही है, जैसे 23 मार्च, एक जमाने में 23 मार्च 1970 में उस वक्त भी पाकिस्तान जब दो लख्त होने को जा रहा था
जी।
तो वो 23 मार्च के बाद 26 मार्च को जब शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी को कालादम करार दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, तो रात को 12 बजे उन्होंने कलकत्ता में उनका जो आजाद बांग्लादेश रेडियो था उसमें आजादी का ऐलान किया। लेकिन उस 23 मार्च को हमें इन चीजों का नहीं पता था, तो आज भी मुझे वो थोड़ी सी ये फीलिंग हो रही है कि लगता है कि जैसे थे का काशन हमें मिल गया है और कौम ये समझ रही है कि शायद आज से फिर हर चीज जो है वो पहले की तरह हो जाएगी और एक मुस्बत सूरत में पाकिस्तान जाएगा और इंशाल्लाह ऐसा हो के जाए। लेकिन साथ ही में जो मुझे उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एक ऐसी पूरी नस्ल की है, एक ऐसी कौम की है जिसके बच्चे और जिसके जवान लोग जो हैं वो अहमद फराज साहब की जुबान में अंधेरे में पले और बड़े हैं,
ठीक।
तो उनकी रोशनी जो है वो सेक्युलर रोशनी जो है और वो उनमें कुछ कम नजर आती है। अब पाकिस्तान को बाहर से देखिए तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही कमजोर लगता है,
सही।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर आके देखें तो आपको पाकिस्तानी अवाम की रेजिलियंस, पाकिस्तानी कौम की रेजिलियंस, इनकी हर मुश्किल को बर्दाश्त करने की ताकत एक तरफ, लेकिन साथ साथ यहाँ जो एक सैलाब है, एक फिक्री सैलाब जिसमें लोग बह चुके हैं काफी हद तक, वो रुजत पसंदी का है और वो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन का है जिसमें एक ऐसी सूरत हाल से, एक ऐसी ज़हनी सूरत हाल से कौम जो मुझे लगती है कि उसमें वो समझते हैं अपने आप को विक्टिम समझते हैं एक इंटरनेशनल सूरत हाल का,
सही।
तो ये जो बातें हैं इनको बदलने के लिए जो पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, उसके लिए जो सियासी लीडरशिप चाहिए, उसके लिए जो अस्करी लीडरशिप चाहिए, उसके खाल खाल कुछ कुछ उसमें चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन जो एक मोमेंटम उस सूरत में होना चाहिए, जो नफरत के यहाँ बहुत सारे जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं जहाँ से निकलती है नफरत, और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम अपने आप को एक दूसरे को तबाह करने पे तुली हुई है, लसानी लिहाज से या इलाकाई लिहाज से या मजहबी लिहाज से या फिरका वारियत के लिहाज से, उस पैराडाइम शिफ्ट को तब्दील करने के लिए कोई ऐसा
लीडरशिप जो है वो नजर नहीं आ रहा। आप जिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब कदे कलामी माफ, आप पाकिस्तान के अंदर जिन मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, कुछ इन्हीं मसाइल का जिक्र आज पाकिस्तान के जो सदर ममनून हुसैन हैं उन्होंने अपने खिताब में भी किया है, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। बताया जा रहा है ब्रिगेडियर साहब ने साथ ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, 7 साल के वक्फे के बाद योम पाकिस्तान परेड जो सामने आया है, ये बताइए कि इस तकरीब की और इस परेड की खास बात क्या थी आज?
ये सात साल बाद एक जो इवेंट है जो पाकिस्तान हर साल मनाया करता था, इसको रिपब्लिक डे और बाद में इसको पाकिस्तान डे के नाम से जो है नेशनल मंसूब किया गया है, और ये मुसल्ला अखबार की परेड जो है ये जारी होती थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहत और बाकी एक कौम में नाउमीदी की वजह से ये तकरीब खत्म कर दी गई थी।
तो आज सिक्योरिटी के हालात क्या बेहतर हुए हैं ब्रिगेडियर साहब, या ये जो डिसीजन था योम पाकिस्तान परेड मुनक्किद ना करने का, या वो डिसीजन गलत था?
वो डिसीजन मेरे ख्याल में उस वक्त जो लिया गया, उस वक्त जो हालात थे अपने पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में उसके मुताबिक लिया गया, क्योंकि उस वक्त फौजी क्यादत भी एक सफाई में थी, सियासी क्यादत भी एक सफाई में थी, मुल्क में एक इंतशार था, जब से ये नई फौजी क्यादत आई है और एक नई जो जो सामने ये सियासी क्यादत है, तो عوام کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے, ایک امید کا پیغام دینا چاہتی ہے, ایک عزم ہے کہ پاکستان جو ہے یہ موجودہ حالات کو قابو میں کرے گا. دہشت گردوں کو ایک پیغام ہے کہ ہم اس قسم کے ایونٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں اثر کر سکتے ہیں, اور ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اور ہم اس قسم کے قابلیت رکھتے ہیں کہ ہم جب بھی چاہیں اس قسم کے پرینڈ وغیرہ آگاہ پاکستان میں کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک علامتی اور پیغام پہنچانے کے لیے ایک طرف قوم کو اور دوسری طرف دہشت گردوں کو.
ٹھیک, اوکے. صدر ممنون حسین اس تقریب کے وہ چیف گیسٹ تھے, انہوں نے جو خطاب کیا ہے اور اپنے خطاب میں انہی مسائل کا انہوں نے ذکر کیا جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا, جن کا ذکر نشاندہی جو ہے ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہمسایہ ملک ہیں خاص طور پر افغانستان اور بھارت, ان کو بھی مثبت پیغامات دیے ہیں. تو ان کا پورا جو خطاب تھا اس کو آپ کس طرح اینالائز کرنا چاہیں گے؟
وہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو دونوں ہمارے ممالک ہیں, ہمارے لیے بڑے پاکستان کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. افغانستان میں اس وقت ایک عدم استحکام ہے جس کے اثرات پاکستان کی پر آ رہے ہیں. بھارت میں ایک نئی جو ہے سرکار آئی ہے جو اس مختلف قسم کی فارن پالیسی جو ہے انہوں نے اختیار کی ہے, پاکستان کے ساتھ رویہ ان کا سخت ہے بہ نسبت پچھلی حکومتوں کا. پر خیال میں دونوں طرف سے ایک طرف پیغام اگر پاکستان لینا چاہتا ہے پرامن رہنا چاہتے ہیں, اہم مسائل میں کو حل کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں یہ پیغام ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے ایک مسکولر فارن پالیسی ہے, پاکستان کو صفائی کے اوپر اگر مجبور کرنا اس کا مقصد ہے تو وہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگا. اور مذاکرات جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر جو ایک پاکستان اور ہند کے درمیان پریشر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور افغانستان میں اس پر امن لانا اور وہاں پر جو مزاحمت ہو رہی ہے ان کو اور موجودہ افغان انتظامیہ کو مذاکرات کی میز پہ لانا اور وہاں پر مذاکرات یہ پاکستان ہمارا.
جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, ہم پروڈیوسر سے کہیں گے کہ آپ کو دوبارہ کال کریں, آپ اگر لینڈ لائن دے دیں ان کو تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم صحیح طور پہ آپ کو سن سکیں. ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس تقریب سے کچھ روز پہلے جو اسلام آباد کے مضافات میں جو مدرسے ہیں ان کو بند کر دیا گیا, جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے ملک میں اس میں ان مدرسوں کا عمل دخل بھی ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے چودھری نثار, وہ کئی دفعہ ایسی رپورٹس کو رد کر چکے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس میں ان مدرسوں کا بھی کردار ہے. تو اس کنٹرڈکشن آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے, کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, بے نظیر کو جب قتل کیا گیا تھا تو جس بچے نے خودکشی کی تھی بے نظیر کو قتل کرنے میں, اس کے جو ریمینز تھے باڈی پارٹس جو تھے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو ٹیم تھی انہوں نے واٹر ڈرونز کو فالو کیا اور وہاں سے ان کو ملے, اور اس سے انہوں نے اینالائز کیا کہ اس بچے کی عمر 14 سال ہے. تو وہ 14 سال کا بچہ جو ہے وہ اکوڑا خٹک کے مدرسے میں ایک یا دو دن پہلے جو ہے وہ وہاں رہا تھا. تو اس کے علاوہ کارلوٹا گال کی ایک کتاب ہے جو اس میں کارلوٹا گال نے بہت سارے ان بچوں کو انٹرویو کیا ہے اور ان کے والدین کو انٹرویو کیا, اور یہ بچے جو ہیں ان کو ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ مدرسوں سے لے جاتے ہیں, اور ان کو جب ان کی موت ہو جاتی ہے بچوں کی تو پھر ان کے والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو شہادت مل گئی. تو یہ جو بات ہے یہ تو بہت عام ہے, آپ پاکستان کے کسی مدرسے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ توہین رسالت اور اس طرح کے جو مختلف قسم کے نفرت بھرے جو مضامین ہیں ان ساروں کی آپ کو ڈسکرپشن بہت آسانی سے مل سکتی ہے. تو پاکستان کی حکومت خاص طور پہ جو سیاسی حکومت ہے اس کی اپنی جڑیں جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں اور دائیں بازو کی حکومت ہے اس وقت اور دائیں بازو کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسے چلائے ہوئے ہیں تو ایک لحاظ سے ان کی اپنی کمزوری ہے اور اس کو یہ قابو پانے میں ان کو مشکل ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس پریڈ سے پہلے 23 مارچ سے پہلے جس طرح جو یہاں کے ارد گرد علاقے ہیں اسلام آباد کے, وہاں پہ جو مدرسے ہیں ان کو بند کر دیا گیا, تو اس کا تو ایک یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستانی جو حکومت ہے, جو ریاست ہے, وہ کسی حد تک اس کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ یہ مدرسے جو ہیں یہ دہشت گردی کے عوامل میں سے ایک ہے. لیکن دوسری جانب وزیر داخلہ کے جو بیانات ہیں اور وہ ایسی کسی بھی رپورٹ کی وہ تردید کرتے ہیں کہ مدرسوں کا ہاتھ ہے دہشت گردی میں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ یہ کہ اگر فوجی پریڈ کے تحفظ کے لیے آپ مدرسے بند کر سکتے ہیں تو عام جو عوام ہے ان کی تحفظ کے لیے ایسے اقدامات جو ہیں وہ کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟
جی, اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ مدرسوں کے کو استعمال کیا جاتا ہے, ساروں کو میں نہیں کہتا ہوں لیکن ان میں خاصی ایک تعداد ہے مدرسوں کی جو نفرت پھیلاتے ہیں, جو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. بینظیر صاحبہ کے قتل کا کیس اگر آپ دیکھیں تو اس کو مدرسے سے جوڑا گیا ہے. یہ لال مسجد کا آپ دیکھ لیں, یہ اس کے اندر سے پاکستان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, تو یہ تو ہے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کبھی کبھی کمزوری دکھاتی ہے اور اپنے نیکسٹ جنریشن پلان میں بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس رفتار سے نہیں جا رہے ہیں, اس میں وہ انتھوزیازم نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک اس کی اگر یہ اگر بائی ڈیزائن ہے کہ ہم نے پہلے چونکہ ہم نے کراچی کا مسئلہ حل کرنا ہے, وہاں پر جو ایک فوری صورتحال ہے اس کو نمٹنا ہے, جو قبائلی علاقوں میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں, وہاں پر ان کو ختم کرنا ہے اور آپ مطلب کہ پرائیورٹائز کر رہے ہیں, ترجیح اپنی جو ہے وہ زمین پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ پہلے جو فوری دشمن ہے آپ اس کو ذرا نمٹ لیں, اس کے بعد ان کے پیچھے آ جائے گا. اگر یہ ڈیزائن ہے تو بالکل صحیح ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اگر یہ عزم کی کمزوری ہے اور یہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے مستقبل کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک پورا پلان ہونا چاہیے جس میں شارٹ ٹرم کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے میڈیم ٹرم کچھ وہ ہوں گے اہداف ہوں گے اور کچھ لانگ ٹرم ہوں گے. تو وہ ابھی تک اس کی جو واضح جو تصویر ہے وہ میرے سامنے نہیں آ رہی ہے. فوج ابھی انہوں نے تو پیغام کراچی میں اور خبری علاقوں میں جو پیغام فوج کا ہے وہ تو میرے خیال میں بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ باقی کام جو کر رہے ہیں جو آج اس کی آپ نے نشان دیا
پولیٹیکل لیڈرز کی جو ریسپانسبلٹی بنتی ہے ان حالات میں آپ کا کہنا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے لیکن ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اس موڑ پہ کیونکہ آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھے. اور بریگیڈیئر صاحب, ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں ملا فضل اللہ, ان کی تیرا وادی میں فوجی جو پاکستان فوجی آپریشن کاروائی ہو رہی ہے اس میں ہلاکت کی اطلاعات ہیں, یہ بتائیے گا. ٹی ٹی پی تو ویسے اس کی تردید کر چکی ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ تازہ اطلاعات کیا ہیں اس حوالے سے؟
اس وقت بڑی متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں اور کچھ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر بھی جو ہے لائی گئی ہیں ایک ہیڈ باڈی کی کہ یہ فضل اللہ کی ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی تک فوج نے اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی جیسے آپ نے فرمایا تحریک طالبان پاکستان نے بھی اس کی تردید کی.
بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ تو شروع سے پاکستان کا یہ الزام لگتا رہا ہے کہ ملا فضل اللہ جو ہے وہ افغانستان کے صوبہ کنڑ میں روپوش ہے, اور اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ وادی تیرا میں خیبر ایجنسی میں اس کو مارا گیا ہے, تو کیا یہ پاکستان کے الزامات جو وہ لگاتا رہا ہے افغانستان پہ اس سے اس کی تردید نہیں ہوتی؟
نہیں, یہ جو پہلے یہ کنڑ اور ننگرہار کے صوبے کے اور نورستان کے صوبے ان علاقوں میں جو مشرقی صوبے ہیں افغانستان کے وہاں پر تھے, देशों पर ड्रोन हमला हुआ है, अमरीकी जमीनी हमला हुआ है, इसके ऊपर अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया है, तो इनके लिए इस इलाके में जिसमें जो मशरकी सूबे हैं वहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो गई। तो फिर इतलाब ये आई कि ये चले गए लुगर के इलाके में, वहां पर इन्होंने पना ली। और मेरे ख्याल में चूंकि अगर ये सही है कि ये इनकी तरह में हलाकत हुई है, तो फिर ये मेरे ख्याल में लुगर से उससे ये जो है इराक की तरफ आए होंगे। ये बड़ा ही मुश्किल इलाका है, वहां पर हुकूमत की अमलदारी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और यहाँ पर एक मिलिट्री यूनिट को भेजा गया है, वो अफगानिस्तान के साथ जो तरह है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है आज ISCR का जो बयान था उसके मुताबिक, तो अगर ये है तो ये चलते रहते हैं। अगर आप अफगान सदर की अभी जो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूंकि उनके ऊपर अभी फिशार डाला हुआ है और फौजी ऑपरेशन किए हैं, तो ज्यादातर ये जो ग्रुप है ये अफगानिस्तान में अभी आ गए और अफगानिस्तान की भी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ड्यूरल लाइन के दोनों साइड पे ये चलते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है वो इस साइड पे आ जाते हैं, इधर से प्रेशर पड़ता है उस साइड पे चले जाते हैं।
लेकिन ये इल्जाम यहाँ पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर गलत है कि वो उधर ही मौजूद है, कभी वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान जो बयानात देता रहे इससे तो यही तासुर मिलता है कि वो उधर है और शायद उसको अफगान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका तावुन हासिल है। तो उन बयानात उन इल्जामात की अब कहा जा रहा है कि जो इतलात आ रही हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे उन इल्ज़ामात की तर्दीद होती है, वो गलत साबित हो रही है एक तरह से। ब्रिगेडियर साहब, ये जानना चाहूँगी, मस्तूल दर्रा जो है उसका आपने ज़िक्र किया, कहा जा रहा है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, इस मस्तूल दर्रे की सिग्निफिकेंस क्या है और इस फ़ौजी ऑपरेशन में ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है?
ये जो यहाँ पर ये पहाड़ी सिलसिला है सुफैद को, जिसको फारसी का नाम है स्पिनवर, इसका पश्तो में नाम है, और इस नाम से अगर आप देखें तो इससे ये आपको अंदाजा होगा कि इसकी कितनी ऊंचाई है। ये फलक बोस पहाड़ है और ये तकरीबन साल के 12 महीने सफेद ही रहते हैं इस ऊंचाई पे है, तो इसलिए उसको सफेद को कहा जाता है। तो ये तिरा की जो वैली है, इधर ये दर्रा जो है ये बहुत अहमियत रखता है अफगानिस्तान के साथ जो इसका ताल्लुक है, क्योंकि बाकी पहाड़ी इतने दुश्वार गुजार है कि वहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल है, खासकर जो रसद वगैरह अगर आपने एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचानी है तो वो बड़ी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने इस अहम जो ये टेक्टिकल ग्राउंड है अगर इसके ऊपर कब्जा किया है, जो पाकिस्तान ने दावा किया है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे आम तरफ के ऊपर मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि और भी बड़े रास्ते हैं आने जाने के लिए, लेकिन एक बड़ा रास्ता जो है और एक अहम रास्ता जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने अगर उसके ऊपर कंट्रोल
किया, और इससे ये भी कहा जा रहा है कि
आना जाना है वो दुश्वार हो जाएगा।
और ये भी कहा जा रहा है ब्रिगेडियर साहब के पिशावर में जो दहशतगर्दी के वाकियात है शायद उसमें भी कमी जो है वो नजर आए। ये ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा प्रोग्राम हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, और बताया जा रहा है कि कतर के जो शेख बिन हमाद हैं, तमीम बिन हमाद, वो पाकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर हैं इस वक्त। ये दौरा कितना अहम है आप हमें ये बताइए, और किन मामलात पर तबादले ख्याल होगा उनका पाकिस्तान के रहनुमाओं से?
जो ये खतर के अमीर साहब आए हैं, ये गल्फ कॉपरेशन का काउंसिल खतर उनका मेंबर है, लेकिन ये थोड़ा सा इनकी जो पॉलिसी है वो जो बाकी GCC के मेंबर हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये थोड़े से आजाद ख्याल है, रोशन फिक्र है बनस्बत बाकियों के, तो इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है बाकी GCC ममालिक के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनका कोई मसला नहीं है। और दो बड़े अहम शोबे हैं, आज भी अगर जो वफूद सत्ता के ऊपर बातचीत हुई वजीर आजम के साथ जो बाजाबता बातचीत हुई उसमें अगर आपने देखा तो उसमें इसहाक डार साहब भी थे और मुसल्ला अफवाज के सरबराहान और वजीर दिफा भी मौजूद थे। तो दो अहम इसमें पाकिस्तान का जो कतर के साथ ताल्लुकात है उनकी दो वजूहत वजूह से बहुत अहमियत है। एक इक्तसादी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है, पाकिस्तान LNG कतर से दरामद करना चाहता है, जो पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेजेज हैं उसके ऊपर काबू पाने के लिए जो कतर की गैस है वो अशद जरूरत है, वो पाकिस्तान का माहिदा तकरीबन तय पा गया है और वो शुरू हो जाएगा जल्दी। دوسرا جو ہے وہ فوجی تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پاکستان چونکہ ان ممالک کو فوجی تربیت دے سکتا ہے, ان کو جو خطرات لاحق ہیں. پاکستان میں اصل میں تھوڑا سا جھکاؤ جو ہے وہ اس وقت جی سی سی کی طرف ہے, جو نئی یہاں پر الائنمنٹ بن رہی ہے. تو پاکستان مکمل طور پر دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ایران اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کے چونکہ روایتی طور پہ تعلقات جو عرب ممالک ہیں خلیج کے اور سعودی عرب, ان کے ساتھ اچھے رہے ہیں. جو داعش کا اور جو عدم استحکام ہے عراق اور شام کی سرحد کے اوپر, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, یہ ممالک بڑی تشویش کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اور وہ یہ فوجی قابلیت نہیں رکھتے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. تو پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے دیکھا, بحرین, قطر, یو اے ای اور سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو خطرات لاحق ہوئے تو پاکستان کی فوجی جو امداد ہے اور وہاں پر مداخلت ہے ہو سکتی ہے پاکستان کی, وہ اس کو دیکھیں گے کہ پاکستان کو جو ہم اقتصادی امداد پچھلے 60 سال سے دیتے رہے ہیں, اس کی ابھی ایک پے بیک ٹائم ہونا چاہیے, جس میں اگر ان ممالک کو خطرہ ہو تو پاکستان وہاں پر ان کی مدد کرے.
اوکے, پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اور آگے جا کر ہم بات کریں گے پاک بھارت تعلقات پر, جس میں کچھ بظاہر بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بھارت سے ہمیں سعید نقوی صاحب اور راکیش کمار جی نے جوائن کیا ہے, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت پاکستان سے بریگیڈیئر محمد سعد ہمارے ساتھ ہیں, اور بھارت سے ہمیں دو تجزیہ کاروں نے جوائن کیا ہے, سعید نقوی صاحب نے اور راکیش کمار جی نے. ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سعید نقوی صاحب, آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. بھارتی جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, انہوں نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو بارڈر لائن ہے اور ورکنگ باؤنڈریز ہے, اس پہ بھی کشیدگی جو ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے. کوئی ایسی اطلاعات جو ہیں تناؤ کے حوالے سے یا کراس فائرنگ کے حوالے سے نہیں آ رہی ہے. تو کیا حالات جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟
جو میرا اندازہ ہے ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ ادھر ابھی جموں میں کراس بارڈر کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن میں کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو لہذا ابھی پورا ٹرینکولائزڈ یہ ایریا نہیں ہے, لیکن یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کوشش ہے کہ اس کو پیسیفائی کر لیا جائے اس پورے علاقے کو. اور اس میں ایک اسٹریٹجک پہلو ہے جس میں کہ نریندر مودی صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ اقدام اٹھائیں, وہ قدم اٹھائیں جو کہ نکسن نے چین کے ساتھ اٹھایا تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چین ایک کمیونسٹ ملک ہے, اس سے کوئی, بلکہ ڈیموکریٹک لیڈرز اوباما نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی چین سے اوپننگ نہیں کر سکتا تھا سوائے ایک کنزرویٹو پریزیڈنٹ جس نے یہ کیا. ویسے ہی بالکل نریندر مودی کی امیج وہ ہے کہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. لہذا اگر وہ یہ کریں تو ان سے شکایت کم ہوگی کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا. تو یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں.
اوکے, یہ بھی نقوی صاحب ایک بات کی جاتی ہے کہ جب صدر اوباما نے دورہ کیا بھارت کا اور ساتھ باقی جو امریکی عہدیدار ہیں, کانگریس مین ہیں, ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً دباؤ جو ہے وہ نریندر مودی صاحب پہ بڑھتا ڈالا گیا ہے گزشتہ دنوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری جو ہے وہ لائے, تو اس میں کہاں تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے, یہ جو پریشرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم اور آپ اگر گفتگو کریں, جن کو کہ الف بے تے بھی نہیں معلوم کہ کیا پریشر کہاں اپلائی ہوا, ہم صرف اس سے دور ہٹ کے تصویر کو دیکھیں وہ بہتر ہے کہ اس وقت امریکنز یہ چاہ رہے ہیں, پچھلے 10 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل نہیں پا رہے ہیں. آخر میں ایک سرکار وہاں لائی گئی ہے جو کہ اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ ہیں, ان سے اور پاکستان کے رشتے کچھ ہموار کیے جا رہے ہیں. یہ پورا ایک ریجنل ارینجمنٹ ہے جس میں کہ ہم سب ملوث ہیں, یعنی اس میں کوئی ماسٹر میرینیٹر نہیں ہے, لیکن یہ کہ سب کے انٹرسٹ اسی میں ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ معاملہ ہموار ہو. اور اس لیے یہ کہ جس وقت, اور دوسرے بہت اہم بات جو ہوئی ہے وہ بی جے پی کے لوگوں نے ہمت کر کے, اس کے باوجود کہ تمام چاروں طرف قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں, انہوں نے پی ڈی پی جو کہ سری نگر اور کشمیر ویلی کی پارٹی تھی اس کے ساتھ مل کے ایک سرکار بنائی. یہ بڑی ہمت کی بات ہے, یہ بہت سراہنے والی بات ہے, یہ وہ بات ہے جو کہ کانگریس سرکاریں نہیں کر پائی.
ٹھیک, لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کے مابین کشیدگی کی اطلاعات بھی ہیں, یہ دیکھنا ابھی ہے کہ یہ اتحاد آیا چل سکے گا یا نہیں.
جی جی, اب یہ تو ہم کہاں سے, وہ کرسٹل بال تو ہمارے سامنے ہے نہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں.
جی
ہم یہ دیکھ رہے ہیں,
لیکن بظاہر دونوں پارٹیز میں تناؤ جو ہے وہ موجود ہے کئی ایشوز پر.
ہمارے نریندر مودی صاحب جو فورن پالیسی میں دلچسپی لے رہے ہیں, اور اس کے تحت آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے کشمیر کی سرکار بنوائی گئی ہے بی جے پی اور یعنی جموں اور ویلی کے بیچ میں ایک مشترک سرکار بنے, یہ بہت کریٹو بات ہے. اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو بہت دور تک جا سکتا ہے, نقصان اٹھانا چاہیے تو تابد ہے.
اوکے, بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. راکیش کمار جی, آپ سے ہم ایک کمنٹ لینا چاہیں گے. موجودہ جو حالات ہے اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں, جس میں بظاہر کہا جا رہا ہے کہ کچھ کشیدگی میں کمی نظر آ رہی ہے, مذاکرات کے کوئی آپ امکانات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, امید ہمیشہ قائم ہے اور وہ قائم رہے گی. کچھ بیچ میں اگر تھوڑی بہت من مٹاؤ ہو جائے یا ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں, اس سے جو بیسک ایشوز ہیں, جو کور ایشوز ہیں, وہ بنے رہتے ہیں. اور اس حساب سے کچھ چیزیں ہیں کہ اچھی ہو رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جب سے یہ سرکاریں بنی ہیں, کشمیر کی بھی بننے کے بعد, جبکہ چیف منسٹر نے بھی, مفتی محمد سعید صاحب نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ نہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, تو اپنے ہت میں, کشمیریوں کے ہت میں وہ اپنی بات کر رہے ہیں.
صحیح.
اور بھارت پاکستان دو پکش ہیں, اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہمیشہ اس ایشو کو اور شانتی بحال کرنے کے لیے جتنے بھی پریاس کیے جائیں اور ہو رہے ہیں وہ سارے سراہنی ہیں. اور اس میں کبھی کبھی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ جس کے لیے کوئی اور ذمہ دار ہے, جس پر ابھی تک دونوں پکش ٹھیک سے کنٹرول نہیں کر پائے ہیں, جس سے کہ جو مول سمسیا ہے وہ ویسے ہی بنی ہوئی ہے. ہم تھوڑے دن امید کرتے ہیں کہ بڑا اچھا شانتی کا ماحول ہو گیا, پھر اگلے کھن لگتا ہے کہ کچھ ایسی درگھٹنائیں ہو گئی جس کی وجہ سے کہ وہ ماحول خراب ہو گیا. تو یہ بات تو ابھی بنی ہوئی ہے, لیکن کچھ جیسچر ضرور اچھے بھی دکھنے کو مل رہے ہیں, اور وہ جو بھاؤ مل رہے ہیں اچھے, اس کا ہم لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے.
بالکل راکیش کمار جی, جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں اس میں کافی اتار چڑھاؤ جو ہے وہ رہتا ہے, اور اس کی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے تھانے بانے جو ہیں جا کے وہ مسئلہ کشمیر اس سے مل جاتے ہیں, اور بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو یہ کشیدگی جو ہے اسی طرح رہے گی آن آف دونوں کنٹریز کے مابین. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. بھارت نے کشمیریوں کے بغیر پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے, یہ بھارت کی طرف سے جو پیشکش ہے پاکستان کو کہاں تک قابل قبول ہوگی؟
پاکستان کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسٹینڈ شروع سے یہ رہا ہے کہ ان کو شامل کر کے کیا جائے, لیکن جو سمجھوتے کیے ہیں پاکستان نے بھارت کے ساتھ, شملہ اور لاہور ایگریمنٹس جو ہیں اس کے مطابق شاید یہ باتیں ہو نہیں سکتی, اور یہ شاید ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو کشمیر میں کئی گروپس آ سکتے ہیں. آج کوئی ہے, آج انہوں نے کوئی ایک اسٹینڈ لیا تو کل کوئی دوسرا نیا گروپ ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور باتیں کہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بن کے,
اس کے پیچھے بھارت کی یہ سوچ ہے, اسی لیے وہ آپ کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کرنا چاہتا. بریگیڈیئر صاحب, یہ آفر آپ سے میرا سوال تھا کہ کہاں تک پاکستان کو قابل قبول ہوگی.
جی, اس میں میں نہیں سمجھتا.
جی بریگیڈیئر محمد کمار جی, بریگیڈیئر صاحب کو اب ہم سننا چاہیں گے کہ پاکستان آئی ایس آفر کو قبول کرے گا یا نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب,
میرے خیال میں اس کو آفر کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پاکستان اور بھارت یہ بات چیت شروع کریں, پاکستان اور بھارت کسی ایک اس پہ آ جائیں کہ سلوشن پہ آ جائیں. جب یہ بات آگے بڑھے گی تو یہ اتنی جلدی تو سلوشن نہیں آئے گا, اس پر وقت لگے گا, لیکن آخر میں تو کشمیریوں کی رضامندی اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ جی ہم کشمیریوں سے جو اقوام متحدہ کے جو وہ ہیں قراردادیں ہیں اس میں ایسپریشنز آف دی کشمیری پیپل جو ہے نا, دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. تو میرے خیال میں بات چیت شروع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, ورک آؤٹ کریں, مختلف آپشنس نکلیں گے اس میں, یہ اتنی جلدی نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد کشمیریوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کشمیریوں سے رابطے میں ہے, اور جو بھی پیش رفت ہوتی رہتی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس پر بات چیت کر سکتا ہے.
اوکے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی, اور راکیش کمار جی آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے, اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے افغان صدر غنی کے دورے امریکہ پہ. کہا جا رہا ہے کہ اس دورے میں افغان صدر غنی کے ساتھ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے علاوہ 65 افغان عہدیدار بھی شامل ہیں, اور یہاں وہ امریکہ کے جو مختلف عہدیدار ہیں ان سے وہ ملاقات بھی کریں گے, اور ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ شاید ان کو انوائٹ کیا جائے ریپبلیکنز کی جانب سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کانگریس سے بھی خطاب کریں. کیا ایجنڈا وہ لے کے آئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, کیا ان کی توقعات ہیں, اور وہ واشنگٹن کے لیے کہاں تک قابل قبول ہوں گے ان مطالبات کو ماننا, اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے نیکسٹ حصے میں. افغانستان کے فرا صوبے کے گورنر جناب آصف ننگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ ہی یہاں امریکہ سے ویل نون اکانومسٹ اور تجزیہ نگار ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی ویلکم بیک سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. آصف ننگ صاحب فرا پروونس کے گورنر ہمارے ساتھ ہیں افغانستان سے, اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آصف ننگ صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ صدر غنی جو ہے وہ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اپنے اس دورے کے حوالے سے, اور صدر غنی کے مین کنسرنس جو ہے وہ کیا ہیں, وہ اس دورے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آصف ننگ صاحب جی,
دونوں ملکوں کے درمیان یہ ریلیشن جو ہے اس کا بہبود اور مستحکم بنانا سب سے اہم ایجنڈا یہ ہے, اور اس میں آتا ہے پھر اکنامیکلی ریلیشن افغانستان اور امریکہ کے درمیان, اس طرح افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو آرمی سطح پر ریلیشن ہے, افغان آرمی کے حمایت اور اس کو مضبوط بنانا, اور تیسرا بات جو ہے افغانستان میں امریکی فورس کی کچھ لانگ برسوں تک کا رہنا ہے یہاں افغانستان میں. یہ تین تو عمدہ باتیں ہیں. اور پھر ایک بات جو چوتھا بات ہے یہ ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان پچھلی حکومت کی سطح پر کچھ تعلقات میں تلخ کلامیاں بھی تھا اور میرے خیال میں کچھ خامیاں بھی تھا, تو اس کو مستحکم بنانا بھی ان کا ایک ہدف ہے.
اوکے, داعش کے حوالے سے یہ تھریٹ جو ہے یہ کتنا سنگین ہے پاکستان میں, کیونکہ کل این پی آر کو ایک انٹرویو میں خاص طور پر داعش کی طرف سے خطرات کا جو سامنا ہے افغانستان میں عوام کو, اس کا ذکر صدر غنی نے کیا ہے. کتنا اور آپ کے خیال میں صدر اوباما کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوگی, کانگریس مین کے ساتھ, کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو وہ ہیں دفاع کے جو منسٹر ہیں ان سے بھی وہ ملاقات کریں گے, کیا ان کے ساتھ بھی اس ایشو کو اٹھایا جائے گا؟
میرے خیال میں جہاں تک داعش کی سوال ہے یہ افغانستان کی سطح پر نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنلی یہ ایک ایشو ہے اور ایک پرابلم بھی ہے اور ایک بڑا خطرہ بھی ہے. میرے خیال میں اب ایک انسرجنسی کو ہم رکتا ہے اور اس کو مٹاتے تو پھر ایک 10 سال بعد پھر کوئی نیا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ایسا ایشو ہے کہ اس کا بچانا سب دنیا کے لیے بہت اہم ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے ان کے لیے ایک دردسر کہتے ہیں ہم, کہ ایک بڑا دکھ ہے افغانستان میں. جب ابھی طالبان کی جو گروپ ہے وہ ضعیف ہوئے لیکن اس کے بعد یہ داعش کے نام پر کچھ نیا پرابلم آیا, یہ بھی میرے خیال میں ایشو ہے صرف افغانستان کی سطح پر نہیں بلکہ ہماری ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور عربی کنٹریز کی ریجن کی سطح پر, اور اہم بھی ہے. اور ان کی جو ہم ابھی یہ دونوں ممالک کی آرزو ہے اور امریکہ کا بھی یہ سب سے بڑا آرزو ہے کہ داعش یہ ریجن کے لیے ایک نیا پرابلم کریٹ نہیں کرے.
اوکے, ٹھیک. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, بتایا جا رہا ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے جس طرح آصف ننگ صاحب نے بھی ہمیں بتایا افغانستان سے کہ صدر غنی جو ہے وہ بڑی توقعات کے ساتھ امریکہ آئے ہیں, اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکی عہدیداروں سے صدر غنی کا جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 10,000 امریکی جو فوجی ہے وہ آئندہ کم از کم 18 ماہ کے لیے افغانستان میں رہیں. اس کے علاوہ وہ امریکہ سے مالی امداد کا مطالبہ بھی کریں گے. یہ ایک اور جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ صوبہ ہلمند میں بغیر کسی مدد کے پہلی دفعہ افغان فورسز جو ہیں وہ فوجی کاروائی انتہا پسندوں کے خلاف کر رہی ہے, اور اس حوالے سے صدر غنی جو ہیں امریکہ سے فضائی امداد کا مطالبہ بھی کرے گا. داعش اور طالبان کے خلاف کوششوں میں امریکی فوجی معاونت جو ہے وہ بھی درکار ہوگی, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی آئے گا. تو یہ جتنے مطالبات ہیں اور جو ایجنڈا صدر غنی لے کے آئے ہیں, یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو قبول کرنا جو ہے اوباما انتظامیہ کے لیے کہاں تک پاسیبل ہوگا؟
دیکھیے یہ بہت بڑی ایک لسٹ ہے, یہ لسٹ جو ہوتی ہے یہ وشو تھنکنگ کی بات آ جاتی ہے, لیکن درست ہے. اب ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنے لیے جتنا فائدہ حاصل کر سکے کرے, اور یہی افغانستان کر رہا ہے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ کے مقاصد کیا. امریکہ کے مقاصد بیسیکلی افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے, اس کی ولنریبلٹیز کو کم کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ گریجولی وہ ایک اکنامکلی سیلف ریلائنٹ ملک بن جائے, تاکہ اس کو انٹرنلی اس قسم کی ہمت حاصل ہو کہ وہ اس قسم کی ٹینشنز اور اس قسم کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کر سکے. اس لیے دیکھتے ہوئے یقیناً امریکی حکومت جو ہے وہ اپنی جو ملٹری فورسز ہیں ان کو وہاں پر قائم رکھنے کے لیے تیار ہے. یقیناً اگلے 18 مہینے میں مشکل نہیں ہوگی. یہ اور بات ہے کہ جب صدر اوباما چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہنا بہت مشکل ہے, لیکن اگلے 18 مہینوں کے لیے وہاں پر امریکی فورسز کی تعداد کم نہیں ہوگی.
صحیح.
جہاں تک تعلق آتا ہے کہ اکنامک سپورٹ کیسی ہوگی, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی افغانستان کو بہت کچھ کرنا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا سے سپورٹ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سپورٹ ملتی ہے. یاد رہے کہ ابھی 2 دن ہوئے آئی ایم ایف نے اپنا ایک سٹاف مانیٹر پروگرام ایگری کیا ہے افغانستان کے ساتھ, جس کی بیسس پر افغانستان میں اکنامک ریفارمز کو شروع کر دیا جائے گا. لیکن یہ اکنامک ریفارمز جو ہوتی ہیں ان میں وقت لگتا ہے, ان میں بہت کچھ مشکل قسم کے پالیسی ایکشنز لیے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نیشنل سپورٹ حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے, جو ابھی تک یقین نہیں کہ اس قسم کی نیشنل سپورٹ اس وقت اس گورنمنٹ کو حاصل ہے.
ٹھیک, اوکے. آصف ننگ صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی افغان صدر جو ہیں امریکہ کا دورہ کرتا ہے تو وہ ہمسایہ ممالک کے حوالے سے اگر ان کے کوئی خدشات ہو اس کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہے, تو اس دفعہ صدر غنی ہمسایہ ممالک جو ہیں خاص طور پر پاکستان, اس حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں ان کا جو انٹرویو تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے افغان فورسز کے لیے کچھ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو صدر غنی ہمسایہ ممالک خاص طور پر پاکستان کے خطے میں اور افغانستان کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے اس سے کہاں تک مطمئن ہے؟
ابھی آپ کچھ مہینوں سے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی ساتھ ہی ایک نیا دوستی اور نیا اعتماد بڑھانے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے. افغان حکومت اس ٹائم اس مت پہ کہ امریکہ کو بھی یہ پیام دے کہ آپ امریکہ اور پاکستان سب افغانستان میں پیس اور ریکنسلیشن کے لیے ایک ہو جائے, اور افغان حکومت کی جو پالیسی ہے پیس سٹیبلٹی اور گڈ ریلیشن جو آپ نے ہمسایوں کے ساتھ, اس کو مزید اس میں مدد کرنا افغان حکومت کا ایک مطالبہ ہوگا. میرے خیال میں جہاں تک ماضی کا سوال ہے, یہ آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بھی گزرا وہ کچھ ایزی تھا. ایزی نہیں تھا, بہت سخت بیتا, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان اس طرح ریجن میں رہا کہ انسرجنسی کے ایک بڑا ایکسٹینشن جو ہے وہ یہاں سے ہوا. تو ابھی دونوں ملکوں کی ایک قرارداد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں انسرجنسی اور تشدد کے خلاف اکٹھے ہو جائے اور ایک ساتھ کام کرے, اور امریکہ کا اس خطے میں اور اس پالیسی میں امریکہ کا مدد بھی ضروری ہے. تو میرے خیال میں اگر ایشو بھی ہو تو پازیٹیو ہوگا, اور اگر بات چیت بھی ہوگا وہ میرے خیال میں پازیٹیو ہوگا.
ٹھیک ہے, لیکن پھر یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود افغانستان کے اندر جب پاکستان کی پالیسی میں چینجز کی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے لیے, اس میں جو افغان عہدیدار ہیں ان میں بھی کافی ڈویژن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, وہ سابق عہدیدار ہوں یا ابھی کرنٹ ہو. این وائی ٹائمز میں ایک آرٹیکل آج چھپا ہے جس میں افغان ایک سفارتکار محمد عمر داؤدزئی کا کہنا ہے, انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر غنی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو غلط تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کی افغانستان کے لیے جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا جو صدر غنی کو رسپانس ہے وہ کافی ٹیکٹیکل ہے, اور یہ کہ جب تک پاکستان کو متبادل پراکسی نہیں ملتا یا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, پاکستان جو ہے وہ اس کی جو اسٹریٹیجک ڈیپتھ پالیسی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو یہ ڈویژن یہ کن سطح پہ موجود ہے افغانستان میں, اور صدر غنی کو کہاں تک اس کا احساس ہے اس چیز کا؟
دیکھیں, ابھی افغان گورنمنٹ کا نیا اسٹیٹ جو ہے یہ پالیسی اور ایک باور جو ہے ان کا یہ کیا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کبھی بھی دائمی جو کہتے ہیں ہم ہمیشہ نہیں ہوتا, اور دوستی جو ہے وہ دائمی چیز یا سٹیبل چیز نہیں ہے, بلکہ جو سٹیبل ہے وہ منافع ہے, دونوں ملکوں کے درمیان جو منافع ہوتا ہے. تو افغان حکومت یہ اس پر بلیو کرتا ہے کہ اگر ہم آپٹمسٹک ہو یا اگر ہم مایوس ہو اس سے کوئی نہیں بن جاتا, لیکن جو بنتا ہے اس کو پریکٹیکلی ریلیشن اور علاقات کو بہبود کرانا اور مضبوط بنانا اور اچھا بنانا دونوں حکومت کا ایک عرض ہے. افغان حکومت ابھی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں خطے میں ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک ساتھ رہتے ہیں دونوں پڑوس میں, لیکن علاقات کی بہبود کے لیے اور جو خامیاں تھا اور تلخیاں بھی تھا سیاست میں اس کا مٹانا ایک ضرورت ہے, اور کچھ اس سے پہلے شاید پاکستان کا ایک ضرورت نہیں تھا, لیکن ابھی اس خطے میں سات کنٹری کی ایک ضرورت ہے اور پاکستان کا بھی ضرورت ہے. میرے خیال میں اب وہ پاکستان میں پشاور اسکول کے بعد جو حادثہ ہوا اس کے بعد کافی چینج آیا پاکستان کی سیاست میں اور فارن پالیسی اور افغان پالیسی میں. ایک طرح افغان گورنمنٹ میں بھی بہت چینج آیا اور پالیسیاں پر انہوں نے ریویو کیا اور تجدید نظر بھی کیا, اور ابھی سطح پر ہے کہ دونوں ملکوں ایک دوسری طرف اچھی علاقات کی طرف میں تلاش کر رہی ہے.
اوکے, بے حد شکریہ آصف ننگ صاحب آپ کا. اور آخری سوال ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی, ریپبلکن ڈومینیٹڈ جو کانگریس ہے اور اوباما انتظامیہ کے درمیان بظاہر جو ہمیں ایک رفٹ نظر آ رہی ہے, اس کے کوئی اثرات آپ افغانستان کے لیے جو امریکی پالیسیز ہیں اس پہ دیکھتے ہیں؟
جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً صدر اوباما کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ افغانستان میں اپنے فٹ پرنٹس کو کم کرنا چاہتی ہے, تاکہ جیسے ہی صدر اوباما کی حکومت ختم ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیو انوالومنٹ جو ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو جائے. لیکن ریپبلکنز دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ انوالومنٹ ختم نہ ہو بلکہ امریکہ کے فٹ پرنٹس وہاں پر بڑھائے جائیں تاکہ اس علاقے میں انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی پیدا نہ ہو. یہ بڑے فنڈامنٹل قسم کے ڈفرینسز ہیں جو ہمیشہ تھے اور اب بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کا کیا اثر ہوگا پالیسی پر یہ کہنا بہت مشکل ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو بجٹ کے کنسٹرینٹس ہیں, دوسرے مڈل ایسٹ کے اندر جو اب ایکٹیویٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور انسرٹینٹیز بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو وہاں پر زیادہ ریسورسز استعمال کرنی پڑے گی, تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انٹینشنز کے باوجود بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ افغانستان میں بھی ایکٹیو ہوسٹیلٹیز قائم رکھیں اور مڈل ایسٹ میں بھی بڑھائیں, کیونکہ اس کی اکنامک اور پولیٹیکل کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہیں. اس لیے امید تو یہی ہوگی کہ بڑی حد تک امریکہ اپنی انوالومنٹ جو افغانستان میں آہستہ آہستہ بتدریج کم کرتا چلا جائے گا, اور پھر وہ جو ریجنل ممالک ہیں وہ زیادہ ذمہ داریاں اختیار کر لیں گے. ایسی صورت میں ریپبلکن کانگریس اور ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کے درمیان کسی نہ کسی طریقے کی کوآپریشن کی ضرورت ہو جائے گی.
اوکے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ٹائم کافی کم ہے, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے اور مختصر کمنٹس ہم آپ سے لینا چاہیں گے, پلیز ہمارے ساتھ رہیے. یمن میں سیکیورٹی کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے کل رات نیو یارک میں سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس بھی بلایا, اس اجلاس کا یہ بتائیے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟
دیکھیے, جہاں تک سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس نے ایک نان بائنڈنگ قسم کا ریزولوشن پاس کر دیا ہے, جس میں بیسیکلی انہوں نے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو سپورٹ کیا ہے, اور وہاں پر تمام جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو روک کہا ہے کہ وہ اپنے عام کانفلکٹ کو روک دیں. لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جب تک آپ اس کو انفورس نہیں کر سکتے آپ اس قسم کے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صرف اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس علاقے کے وہ ممالک جو کسی قسم کا لیگل سٹینڈنگ یا لیگل کور چاہتے ہیں ان کو لیگل کور مل جاتا ہے, جس میں خاص طور پہ جی سی کے ملک شامل ہیں. وہ تمام آئل پروڈیوسنگ ممالک جو اس وقت الہادی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہوتیز کے خلاف ہیں ان کو تقویت ملے گی کہ وہ اگر ایکٹیو ایکشن لیں تو یونائیٹڈ نیشنز ان کے ساتھ ہوگی.
جی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ نے رات کو یمن میں جو بدامنی ہے, عدم استحکام ہے, اس کا حل انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بارے میں ہیں, لیکن پھر یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہاں پہ تین گروپس اس وقت ہمیں فعال نظر آ رہے ہیں, ایک القاعدہ ہے, داعش کا ایک دھڑا وہاں پہ موجود ہے, ساتھ حوثی جو ہیں باغی وہ وہاں پہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, بلکہ ایک اور یمن کے بڑے شہر پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ بتائیے گا جی کہ مذاکرات کی جو پیشکش ہے, ایک میز پر کہا گیا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھے اور حل ڈھونڈے اس مسئلے کا, تو کہاں تک یہ ممکن ہے؟
دیکھیے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ صرف اسی صبح ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان فورسز کی پوزیشن کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, جس کی وجہ سے اب کچھ نہ کچھ ایکٹیو سپورٹ کرنی ہوگی الحادی گورنمنٹ کی, نمبر ایک تو یہ, اور دوسرا جو پہلے صدر تھے السالح, یاد رہے کہ وہ ایک چوتھا گروپ ہے جو اس میں ایکٹیولی شامل ہے, اور ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شامل کرنا ہوگا اور کمپرومائزز کرنے ہوں گے. اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی نیگوسیشنز ہونی ہیں تو پھر ایک گروپ جو الحادی گروپ ہے, جو لیگل گورنمنٹ ہے, اس کی پوزیشن, اس کا پلہ بھاری ہو. اگر وہ پلہ بھاری نہیں ہوتا تو کسی قسم کی نیگوسیشن شروع نہیں ہو سکتی. اسی صورت کو دیکھتے ہوئے ایلائز, خاص طور پہ جی سی سی کے ممالک, یہ چاہتے ہیں کہ وہ الحادی گورنمنٹ کو ایکٹیولی سپورٹ کریں جو اب عدن میں موو ہو گئی ہے, تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ یہ تمام جو اپوننٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو. جب ان کی کمپوزیشن ایسی ہو جائے گی تو پھر یقیناً یہ تین چار جو دوسرے گروپ ہیں الحادی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس سے بغیر یہ نیگوشیشن,
لیکن یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ, لانگ ٹرم سولوشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ کل یو این اجلاس میں بھی یہ بات کی گئی کہ یمن جو ہے وہ خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے تیزی سے, فوری طور پر زبیر اقبال صاحب کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ تمام کے تمام فورسز جو ہیں ان میں کوئی ڈومیننٹ فورس نہیں ہے تو یقیناً سول وار ہوگی. اس سول وار کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ریجنل سپورٹرز ہیں ڈفرنٹ گروپس کے, ان کے اوپر انفلوئنس ڈالا جائے. یونائیٹڈ نیشنز یہ نہیں کر سکتی. اس کو کرنے کے لیے ملکوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, جس میں امریکہ کو بہت اہمیت حاصل ہے, یورپین یونین کو کرنا پڑے گا, ایران پہ انفلوئنس ڈالنا پڑے گا, سعودی عربیہ پہ انفلوئنس ڈالنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ سول وار کو بچا سکتے ہیں, لیکن سول وار سے اسی شیئر میں بچے گی اگر امید ہو کہ آپ کا لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ پیسفلی ہو سکتا ہے. وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ ایک یا تو اسٹیل میٹ کی سچویشن میں آ جائیں, یا ایک پاور اتنی ڈومیننٹ ہو جائے کہ دوسروں کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑ جائے. اس لیے جو لانگ ٹرم سولوشن کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کے لیے شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے وہ بھی وہی ہے کہ کس طریقے سے کمپرومائز کیے جائیں.
اوکے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایک اور جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ یمن جو ہے وہ دو علاقائی طاقتوں سعودی عرب اور ایران کے مابین کہا جاتا ہے کہ پراکسی بیٹل گراؤنڈ جو ہے ایک طرح سے وہ بن گیا ہے. اس سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس بدامنی یا جو خانہ جنگی ہے اس کے اور بھی کچھ عوامل ہیں؟
دیکھیے, اس کے خانہ جنگی کے بیسک عوامل جو ہے نا معاشرتی ہیں. یاد رہے کہ یمن جو تھا وہ ایک آئل پروڈیوسنگ ملک تھا. جب وہ آئل پروڈیوس کر رہا تھا سبسٹانشل اماؤنٹس میں, تو اس وقت ساؤتھ یمن جو ایک سیپریٹ ملک تھا وہ بھی اس کا حصہ بن گیا تھا, کیونکہ اکنامک انٹرسٹ نظر آتا تھا. جیسے ہی وہ اکنامک انٹرسٹ کم ہو گیا ہے اور حکومت کی کیپیسٹی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے, تو ایسی صورت میں یقیناً کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اور یقیناً گورنمنٹ کی ریٹ کمزور ہوتی ہے. وہاں پر گورنمنٹ کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر وہاں پر ریسورسز پرووائڈ کر دی جائیں تو شاید گورنمنٹ کی ریٹ بڑھ جائے.
اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا, اور اس کے علاوہ باقی تمام مہمانوں کی بھی ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے آج کے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.